بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 52، 11واں زینہ، تحریر ابن صفی اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول 11واں زینہ، پارٹ 1،
جلد نمبر 16، ابن صفی کا ناول جاسوسی دنیا، نمبر 52، 11واں زینہ. لٹیرا تائرہ نے کار روک دی. وہ بری طرح تھک گئی تھی. ابھی 50 میل کا سفر اور باقی تھا. سڑک بالکل سنسان پڑی تھی. اس نے سٹیرنگ سے ہاتھ ہٹا کر رومال اٹھایا اور اس سے ہولے ہولے اپنی پیشانی رگڑنے لگی. اسے طویل ڈرائیونگ کا حفظ تھا. کار جام سے نصیر آباد کا فاصلہ 120 میل سے کسی طرح کم نہ رہا ہوگا، لیکن وہ آج ہی نصیر آباد سے تار جام گئی تھی اور آج ہی اس کی واپسی بھی ہو گئی تھی. اس وقت دن کے 3 بجے تھے. اس نے دوپہر کا کھانا ابھی تک نہیں کھایا تھا، حالانکہ کھانے کی باسکٹ پچھلی نشست پر رکھی ہوئی تھی، لیکن بھوک کے باوجود بھی کھانے کی خواہش نہیں تھی. اس نے پھلوں کی ٹوکری سے ایک کیلا نکالا اور اس کا چھلکا اتارنے لگی. پھر چھلکا کھڑکی سے باہر پھینکا گیا. ٹھیک اسی وقت ایک تیز رفتار کار برابر سے گزری، لیکن دوسرے ہی لمحے میں بریکوں کی چرچراہٹ کے ساتھ رک گئی. طاہرہ کی کار سے اس کا فاصلہ بمشکل تمام 10 گز رہا ہوگا. طاہرہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. کیلے کا چھلکا شاید اس دوسری کار میں جا گرا تھا. طاہرہ کھڑکی سے سر نکال کر دیکھنے لگی. اگلی کار کے سامنے والی سیٹ سے ایک خوشرو نوجوان اترا جو رومال سے اپنا گال صاف کر رہا تھا. طاہرہ نے بوکھلا کر اپنا سر پیچھے کھینچ لیا. نوجوان کھڑکی کے قریب آ کر بولا، مجھے افسوس ہے کہ آپ مرد نہ ہوئی. اس نے کہا، دیکھیے لڑکی ہکلائی، غلطی ہوئی. اگر آپ مرد ہوتی تو. ہاں ہاں، اس نے پچھلی سیٹ پر رکھی ہوئی پھلوں کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ پھر کوئی غلط نہ کر بیٹھے. طاہرہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا. وہ پھلوں کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے اپنی کار کی طرف جا رہا تھا. طاہرہ پھر کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھنے لگی. وہ اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا. کار سٹارٹ ہوئی اور ہوا سے باتیں کرنے لگی. طاہرہ کی سراسنگی دور ہونے میں دیر نہیں لگی. اسے اس کی جسارت پر حیرت تھی. اس کے لیے یہ پہلا اتفاق تھا، پہلی زک تھی جو ایک مرد کے ہاتھوں نصیب ہوئی تھی، ورنہ ابھی تک تو وہ خود ہی دوسروں پر چھائی رہی تھی. اس کے ہمجمہ طلباء میں شریر سے شریر لڑکا بھی اس سے گفتگو کرتے وقت ہکلانے لگتا تھا. یک بیک اسے پھلوں کے اس ڈاکو پر غصہ آ گیا اور اس نے بھی اپنی کار سٹارٹ کر دی. وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. کار کی رفتار خاصی تیز تھی. اس نوجوان کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت اسے بار بار یاد آ رہی تھی اور ہر بار اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑ جاتے. خود اپنی کالج میں وہ ہنٹر والی کہلاتی تھی اور اچھے اچھے اس سے گھبراتے تھے. خلیفے قسم کے لڑکوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس پر آوازیں کسنے کا ارادہ بھی کر سکتے. اس کے ہمجمات لڑکوں کا خیال تھا کہ وہ خوبصورت ضرور ہے، لیکن اس میں عورت پن برائے نام بھی نہیں ہے. نصیر آباد کے ایک دولت مند گھرانے سے اس کا تعلق تھا. ڈرائیونگ کا شوق جنون کی حد تک رکھتی تھی اور اس میں خاصی مشاق بھی تھی. اس نے تہیہ کر لیا کہ اگر موقع مل سکا تو وہ اس کی کار میں سائیڈ ضرور مارے گی. وہ آہستہ آہستہ کار کی رفتار تیز کرتی رہی اور آخر کار اس لٹیرے کی کار کو جا ہی لیا. سڑک سنسان پڑی تھی اور وہ اتنی کشادہ تھی کہ اس پر 3 کاریں برابر سے بآسانی چل سکتی تھی. طاہرہ کی کار دوسری کار کے برابر دوڑنے لگی، لیکن اسے سائیڈ مارنے کا موقع نہ مل سکا. حالانکہ کئی بار ایسا ہوا کہ دونوں کا درمیانی فاصلہ 1 فٹ سے بھی کم رہ گیا، مگر وہ لٹیرا کافی چالاک معلوم ہوتا تھا. کیا ارادے ہیں جناب؟ اس نے طاہرہ کو مخاطب کیا. یہ فورڈ کا چھکڑا نہیں ہے. طاہرہ کچھ نہ بولی. اس نے ایک بار پھر سائیڈ مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ صاف بچا لے گیا. دیکھیے آپ مجھے خامخواہ چھیڑ رہی ہیں، میں آپ کے والد صاحب سے شکایت کر دوں گا، پھلوں کا لٹیرا بولا. طاہرہ اس پر بھی کچھ نہ بولی. دراصل اس کا ذہن پرانگدہ ہو گیا تھا. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اس نے اپنا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے چند پچھلے کارنامے یاد کیے، لیکن اس سے بھی کام نہ چلا. پھر اسے خود غصہ آ گیا اور وہ اپنی کار آگے نکال لے گئی. لٹیرے کے کہنے غصے کی آگ آنکھ اور تیز کر دی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی بوٹیاں نوچ ڈالے. اس وقت اس کے غرور کو حقیقی مینوں میں ٹھیس لگی تھی. اب وہ اس کی کوشش میں تھی کہ چپ چاپ نکل ہی جائے, لیکن تھوڑی ہی دیر میں لٹیرے کی کار اس کی کار کے برابر پہنچ گئی. اس نے کھکھار کر کہا. میں نے کہا, کیا خفا ہو گئی؟ شٹ اپ ٹائرہ حلق پھاڑ کر چیخی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چند لمحے کھانسی رہی. کیا ویکس کی ٹکیاں پیش کر دوں؟ لٹیرے نے اسے چھیڑا. تم کمینے ہو, طاہرہ نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا. شکر ہے کہ آپ بے تکلف تو ہوئی, لٹیرے نے بے تکان جواب دیا. طاہرہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسٹیئرنگ کرتی رہی. اس کی نظر سامنے تھی, ذہن ہوا میں اڑ رہا تھا. آپ کا تھرماس خالی نہیں ہوگا, لٹیرے نے پھر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. اس میں چائے یا کافی ضرور ہوگی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیری کی کاپ تیل ہو. خاموش رہو, طاہرہ پلٹ پڑی. میں لفنگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی. اچھی بات ہے, اس نے کہا. میں آپ کے لیے کوئی شریف آدمی مہیا کرنے کی کوشش کروں گا. شٹ اپ, کیا چیز ہوتی ہے محترمہ, میں انگریزی نہیں سمجھتا. سور, طاہرہ زیر لب بڑبڑا کر پھر خاموش ہو گئی. دونوں کاریں اب بھی برابر برابر دوڑ رہی تھی. لفنگے بھی بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں, نوجوان بولا. لہٰذا اگر آپ کا تھرماس میرے کام نہ آ سکا تو میں خود کو انتہائی بدقسمت سمجھوں گا. تم اس میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, اور پھلوں کی ٹوکری بھی تمہیں واپس کرنی پڑے گی. سمجھے؟ نہیں سمجھا. میں اس قسم کی فضول باتیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اچانک پیچھے سے کسی تیسری کار کے ہارن کی آواز آئی, اور پھلوں کے لٹیرے نے اسے آگے نکل جانے کا موقع دینے کے لیے اپنی کار کی رفتار کم کر دی. طاہرہ کی گاڑی آگے نکل گئی, اور پھر وہ کار بھی آگے بڑھ گئی جس کو اس نے راستہ دیا تھا. وہ کار تو آگے نکل گئی, لیکن طاہرہ نے اپنی کار روک دی. روکی بھی تو اس طرح کہ لٹیرے کی کار کا راستہ رک گیا, لیکن اس نے بڑی پھرتی سے بریک لگا کر اسے طاہرہ کی کار سے ٹکرانے سے بچا لیا. کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا. میں بدتمیزی نہیں پسند کرتی, وہ بےتحاشا چیخی. اس میں تمہاری پسند کا سوال ہی نہیں ہے. طاہرہ اپنی کار سے اتر آئی, ساتھ ہی وہ بھی اترا. لیکن طاہرہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی کار کی طرف جھپٹی, وہ چپکے سے دوسری طرف کھسک گیا. بہرحال قبل اس کے کہ وہ اس کی گاڑی سے پھلوں کی ٹوکری اٹھاتی, اس نے اس کا تھرماس پار کر دیا. طاہرہ نے ٹوکری اپنی کار میں ڈالی, اور پھر اس کی کار فراٹے بھرنے لگی. نوجوان نے وہیں کھڑے کھڑے تھرماس کا ڈھکن کھولا, اور اس میں کافی تھی. اس نے تھرماس ہی منہ میں لگا لیا, جتنی پی سکا پی لی, اور بکیا کو سڑک کے کنارے انڈیل کر اپنی کار میں آ بیٹھا. پھر اس کی کار بھی آگے بڑھ گئی, لیکن تین چار میل چلنے کے بعد بھی اسے طاہرہ کی کار کہیں نظر نہ آئی. بات یہ تھی کہ طاہرہ وہاں سے بہت تیزی سے چلی تھی. اس کا ارادہ تھا کہ تیز سے تیز رفتار کے ساتھ وہ اس کی دسترس سے نکل جائے گی, لیکن پھر اسے یہ خیال ترک کر دینا پڑا کیونکہ وہ اس کی مہارت اور مشاق کا نمونہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی. بہرحال وہ اس سے پیچھے چھڑانا چاہتی تھی, لہٰذا اب اس سے بہتر اور کوئی تجویز ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ کار کو کسی کچے راستے پر اتار کر اس کے آگے بڑھ جانے کا انتظار کرے. پھر اس نے یہی کیا, کار سڑک کی بائیں جانے کے ایک کچے راستے پر اتاری اور آگے بڑھتی چلی گئی. یہ راستہ نشیب میں تھا, اور نیچے جا کر کچھ اس طرح ایک طرف مڑ گیا تھا کہ سڑک پر سے اس تک کسی کی نظر کا پہنچنا محال ہی تھا. اس نے کار وہیں کھڑی کر دی, اور چند لمحے بے حس و حرکت بیٹھی کچھ سوچتی رہی. پھر پچھلی سیٹ کی طرف مڑی اور کھانے کی باسکٹ میں ہاتھ ڈال دیا. پھر جلدی سے ہاتھ کھینچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. اسے کافی کے تھرماس کی تلاش تھی. دوسرے لمحے میں اس نے جلا کر اپنی پیشانی پر دھوتا رسید کیا, اور 100% بسورنے لگی. کمینہ مردود, وہ آہستہ سے بڑبڑائی, لیکن جلد ہی اسے اپنی دوسری غلطی کا بھی احساس ہو گیا. یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ کار موڑنے کی گنجائش نہیں تھی. نیچے دور تک ایک گہری کھڈ تھی, یعنی گاڑی کو بیک کرنے کی کوشش بھی موت کے لیے دعوت نامہ ہی ثابت ہوتی. ذرا سی لغزش اسے اس گہری کھڈ میں پہنچا سکتی تھی. وہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی, پھر کار سے اتر کر آگے بڑھی. اس نے سوچا ممکن ہے آگے جا کر اتنی کشادہ جگہ مل جائے کہ وہ کار موڑ سکے, لیکن اسے مایوسی سے دوچار ہونا پڑا. آگے چل کر وہ راستہ ایک پتلی سی پگڈنڈی میں تبدیل ہو گیا تھا, اور پگڈنڈی کے دونوں طرف زمین اس حد تک ناہموار تھی کہ کار تو پگڈنڈی پر ٹک جاتی اور اس کے چاروں پہیے خلا میں ناچتے رہ جاتے. طاہرہ کا سر چکرانے لگا, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے, اور پورے جسم سے پسینہ چھوٹ پڑا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. وہ پھر کار کی طرف واپس آئی. اس نے سوچا اب سڑک کی طرف چلنا چاہیے, ممکن ہے کوئی صورت نکل ہی آئے. کسی دوسرے کی مدد کے بغیر کار کا وہاں سے نکلنا قطعی ناممکن تھا. پھر وہ تقریباً دوڑتی ہوئی سڑک تک آئی. سڑک ویران پڑی تھی, وہ ایک درخت کے تنے سے ٹک کر ہانپنے لگی. اس کی بدحواسی بڑھتی جا رہی تھی. آج زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ عورت بے بس اور کمزور ہوتی ہے. جب تک مخالف سمت سے ایک کار آتی دکھائی دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا, وہ آنے والوں سے مدد کی درخواست کر سکتی تھی, مگر ظاہر ہے کہ اس کی کار کے متعلق استفسار ضرور کیا جاتا کہ وہاں کیسے پہنچی, اور طاہرہ اس کا کوئی معقول جواب نہ دے سکتی. کار نزدیک آ گئی، ساتھ ہی طاہرہ کو غصہ بھی آ گیا کیونکہ یہ اسی کی کار تھی جس کی بدولت اسے یہ پریشانی نصیب ہوئی تھی۔ وہ کار رو کر اتر پڑا، اس کے ہاتھ میں طاہرہ کا تھرماس تھا۔ یہ لیجیے، اس نے بڑی بے پرواہی سے تھرماس اس کی طرف بڑھا دیا۔ طاہرہ کا دل تو چاہا کہ ایک تھپڑ رسید کر دے، لیکن اپنی پوزیشن کا احساس کر کے خاموش رہ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تھرماس واپس لے لیا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ طاہرہ نے کہا، آپ کی بدولت میں مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میری بدولت مصیبت؟ وہ مڑ کر بولا، میری کار وہاں نیچے پھنس گئی ہے۔ طاہرہ نے ہاتھ اٹھا کر نیچے میں اشارہ کیا، کیا میں اسے وہاں لے گیا تھا؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں کار وہاں سے نکالنی پڑے گی سمجھے؟ طاہرہ پھر جھلا گئی۔ بہت خوب، یہ استدعا کرنے کا نیا طریقہ ہے۔ استدعا نہیں، تمہاری ہی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میری ہی وجہ سے تو سب کچھ ہوا ہے۔ نیلا نیلا بے قرار آسمان، یہ افق کو چومتے ہوئے درختوں کی قطاریں، اور یہ آپ جس کی آنکھیں جھیل میں کھلے ہوئے کمل کی طرح شگفتہ ہیں۔ آہا، خیر تو کہنے کا یہ مطلب کہ دھونس دھڑلے سے کام نہیں چلے گا، لجاجت سے استدعا کیجئے تو شاید میں کچھ مدد بھی کر سکوں، یا پھر میری مزدوری دیجئے، آپ کی باسکٹ میں کھانے کی چیزیں بھی ہوں گی، کافی تو بالکل نہیں بچی۔ میری کار نکالو ورنہ میں تم پر پتھر برساؤں گی، پھر کاٹنے دوڑو گی، خدا محفوظ رکھے۔ اچھا تمہیں چلا۔ جیسے ہی وہ اپنی کار کی طرف مڑا، جلاہٹ میں اچانک طاہرہ کا ہنٹر والی پن جاگ اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر اس کے کوٹ کا کالر پکڑ لیا اور اسے بری طرح جھنجھوڑ کر ہسٹرائی انداز میں چیخی، تمہیں کار نکالنی پڑے گی، نکالنی پڑے گی۔ آ ہم، ایک تیسری آواز سنائی دی اور طاہرہ بے ساختہ چونک پڑی۔ اس آدمی کی کار کی پچھلی نشست سے ایک دوسرا آدمی باہر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے دونوں کے قریب پہنچ کر کہا۔ طاہرہ کے ہاتھ سے اس کا گریبان چھوٹ گیا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دوسرے آدمی کی آمد پر کچھ سٹپٹا گیا ہے۔ طاہرہ کو اس دوسرے آدمی کی موجودگی کا علم نہیں تھا، ممکن ہے وہ پچھلی سیٹ پر سویا رہا ہو، اس کی آنکھیں بھی نیند میں ڈوبی سی معلوم ہو رہی تھی۔ طاہرہ ایک بار سے زیادہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی، وہ ایسے ہی باروق اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پھر صاف مگر مدھم آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز نیند کے اثر سے پاک تھی۔ طاہرہ تھوڑی دیر تک ہکلائی اور پھر اس کی زبان کنچی کی طرح چل پڑی۔ دوسرا آدمی پہلے کو کہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ طاہرہ کے خاموش ہوتے ہی اس نے کہا، مجھے بتائیے آپ کی کار کہاں ہے، وہ ادھر نیچے آئیے دکھاؤں۔ میں سمجھ گیا، اچھا مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پریشانی ہوئی۔ پھر وہ دوسرا آدمی تنہا نشے میں ادھر گیا۔ طاہرہ سوچنے لگی کہ کہیں وہ بھی کوئی نئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ اب شامت آ گئی کار کی۔ پھلوں کے لٹیرے نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیا مطلب؟ میرے بڑے بھائی ہیں، پاگل بھی ہیں، میں تو عاجز آ گیا ہوں ان سے، خدا نے چاہا تو کار سمیت کھڈ میں گریں گے۔ چلو پیچھا چھوٹا۔ طاہرہ بوکھلا کر نشے کی طرف دوڑی، لیکن اسے موڑ ہی پر رک جانا پڑا کیونکہ دوسرا آدمی کار کو بیک کرتا ہوا سڑک کی طرف لا رہا تھا۔ وہ الٹے پاؤں واپس آئی، کار سڑک پر آ گئی اور دوسرا آدمی اس پر سے اترتا ہوا بولا، میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے خامخواہ آپ کو پریشان ہونا پڑا۔ طاہرہ اس طرح خالی ذہن ہو گئی تھی کہ کچھ کہے بغیر کار میں بیٹھی اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ان کی تلاش۔ طاہرہ کئی دنوں تک ان دونوں کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ دونوں ہی عجیب تھے، ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور تکلیف دہ حد تک بے تکلف، دوسرا ضرورت سے زیادہ سنجیدہ۔ اس دوسرے آدمی کے متعلق اس نے بڑی اچھی رائے قائم کی تھی، لیکن وہ لمحات یاد کر کے وہ نہ جانے کیوں کانپ جاتی۔ وہ لمحات جب اس نے اس سے گفتگو کی تھی، طاہرہ کو عورت پن سے نفرت تھی، وہ مردوں کی طرح زندگی بسر کرتی تھی، اسے کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن وہ آدمی، وہ اکثر سوچتی کہ اس نے اس کے شریر ساتھی کے مقابلے میں اس کے متعلق کوئی اچھی رائے کیوں قائم کی ہے، وہ اس کے بارے میں کیوں سوچتی ہے، اس کا ذہن اسے یادداشت کی سطح سے جھٹک کیوں نہیں دیتا، شاید اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں خود کو پہلی بار عورت محسوس کیا تھا، اور اس وقت جبکہ وہ اس سے ہم کلام تھی۔ طاہرہ نے ان واقعات کا تذکرہ اپنی سب سے قریبی دوست کورنیلیا سے کیا، جسے وہ پیار سے کورنی کہتی تھی۔ کورنیلیا اینگلو انڈین تھی، اس کی ہم عمر اور ہم جماعت بھی تھی، وہ بھی طاہرہ ہی کی طرح افسار طبع کے معاملے میں انوکھی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں نصیر آباد ہی آئے ہیں؟ کورنی نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے، لیکن اس یقین کی بنیاد کسی منطقی دلیل پر نہیں ہے، دل کہتا ہے کیوں؟ کورنی مینی خیز انداز میں مسکرائی۔ طاہرہ اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ کر جلدی سے بولی، مجھے دراصل اس سور سے انتقام لینا ہے جو پھلوں کی ٹوکری اور تھرماس لے گیا تھا۔ میں سمجھی، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ انہیں تلاش کریں، کورنی نے پوچھا۔ دل تو یہی چاہتا ہے، مجھے بڑی خفت ہوئی تھی، اور تم جانتی ہو کہ جب مجھے کسی مرد کے مقابلے میں خفت اٹھانی پڑتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ میں جانتی ہوں، مگر ہم انہیں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ ضروری نہیں کہ ہمیشہ دل کی آواز سچی ہی ثابت ہو۔ دیکھو، طاہرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ ٹورسٹ تھے، اگر ٹورسٹ تھے تو ان کا قیام یقینی طور پر سریم بالا ہلز پر ہوگا۔ तब तो मैं जरूर चलूंगी। आजकल श्रीम बाला गुलजार होगा। ओहो, तुम्हारी एक कोठी भी तो है वहाँ। मेरा ख्याल है कि अगर वो तुम्हें वहाँ मिल जाए तो किसी तदबीर से उसे 11वीं जीने पर चढ़ा देना। जक बयक तायरा संजीदा हो गई। कॉर्नी डियर, उसने थोड़ी देर बाद मकमूम लहजे में कहा, उस मनहूस का हवाला मेरे सामने नाक दिया करो। मैंने अक्सर उसके मुतालिक सोचा है। तायरा, क्या वो सब कुछ हकीकत है जो मैं उसके बारे में सुनती रही हूँ? तुम कई बार पूछ चुकी हो कॉर्नी, इसकी हकीकत में शुबे की गुंजाइश नहीं है। वो जीना अब तक 5 जाने ले चुका है। क्या ये भी सही है कि हमेशा 11 तारीख और 11 बजे रात को वो हादसा पेश आए थे? हाँ, ये भी हकीकत ही है। इसके आखिरी शिकार को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, सिर्फ 1.5 माह पहले की बात है। आखिर वो आदमी जीने पर चढ़ा ही क्यों था? कॉर्नीलिया ने पूछा, महज ये साबित करने के लिए कि वो सब कुछ वाहमा था। हम सब वहाँ मौजूद थे। जैसे ही क्लॉक ने 11 बजाए, वो जीनों पर चढ़ता चला गया। फिर वो 11वां ही जीना था जिस पर कदम रखते ही ऐसा मालूम हुआ जिसे किसी ने उसे उछाल दिया हो। वो सर के बल नीचे आया और 3-4 मिनट के अंदर ही अंदर तड़प कर सर्द हो गया। मुझे मालूम है तुम्हारे चाचा ने उस रात शायद डीएसपी सिटी को भी वहाँ मदऊ किया था। यकीनन उसके अलावा और फिर क्या करते? वो हमारा नया मैनेजर था, शायद तुमने भी उसे देखा हो। जवान आदमी था, बस एकदम से वो उसे वहमा साबित करने पर तुल गया। जैसे जाने उसे बाज रखना चाहा, लेकिन नाकाम रहे। डीएसपी सिटी और दूसरे ऑफिसरों को दरअसल उसी ने मदऊ किया था। बात ये थी कि श्रीम बाला वाली कोठी को हुकूमत किराए पर हासिल करना चाहती थी। मकसद जो कुछ भी रहा हो, खुदा जाने चाचा जान ने उजर पेश किया कि वो आसिफ जदा है और हर माह की 11 तारीख 11 बजे रात को वहाँ कोई न कोई गैर मामूली बात जरूर होती है और बाला खाने का 11वां जीना तो खास तौर पर मखदूश हो जाता है। इस पर हमारे नए मैनेजर ने कहा कि ये सब वाहमा है और वो उसे साबित कर देगा। बहरहाल दर्जनों तमाशाइयों के मजमा में वो जीनों पर चढ़ा और अंजाम जो कुछ हुआ वो उन आंखों ने भी देखा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर ताहिरा ने कहा, शायद तुमने कोठी नहीं देखी, बहुत कशादा है। उसके कई हिस्से अब भी सीजन में किराए पर उठा दिए जाते हैं, मगर आसिफ जिदा हिस्सा मुकफल ही रखा जाता है। खत्म करो, कॉर्नी हाथ उठाकर बोली। चलने के मुतल क्या कहती हो? मैं तैयार हूँ, मगर कम से कम एक हफ्ता जरूर क्याम करेंगे। क्या कोठी का कोई हिस्सा खाली है? मेरा ख्याल है कि 2 कमरे अभी तक खाली हैं, या कई हों। कोठी चूंकि बदनाम है इसलिए बहुत कम टूरिस्ट उधर का रुख करते हैं, हालांकि उसके एक मखसूस हिस्से के अलावा और हर जगह अमन रहता है। मगर शायद इस बार फिर किसी की शामत आई है, यानी इस बार फिर वो आसिफजदा हिस्सा किराए पर उठ गया है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे चाचा से सरकारी तौर पर उसके लिए जवाब तलब किया जाएगा, यानी हालात से बाखबर होते हुए भी उन्होंने उसे किराए पर उठा दिया। जवाब तलब होने की सूरत में वो कतई बरी जिम्मा होंगे, क्योंकि यह हिस्सा उसी डीएसपी के ईमा पर दिया गया है जो हादसे के वक्त वहाँ मौजूद था। तब तो मामला गड़बड़ मालूम होता है, कॉर्नी सर हिलाकर बोली। मुझे खुद भी हैरत है, हो सकता है कि डीएसपी से उसकी दुश्मनी हो जिसे वो हिस्सा किराए पर दिलवाया गया है। उसी सुपहर को वो श्रीम बाला के लिए रवाना हो गई। श्रीम बाला की शादाब पहाड़ियाँ नसीराबाद से 10 मील दूर शुमाल की जानब वाकई थी, लेकिन आबादी का शुमार नसीराबाद ही की आबादी में होता था। गर्मियों की शुरुआत थी इसलिए श्रीम बाला की पहाड़ियाँ पहले से ज्यादा आबाद हो गई थी। नजदीकी शहरों के टूरिस्ट काफी बड़ी तादाद में यहाँ आए थे, इनमें कुछ ऐसे भी थे जो पूरा सीजन यहीं गुजारना चाहते थे। बहरहाल ये यहाँ तफरीहात का जमाना था, नाइट क्लब और होटल दिन रात आबाद रहते थे। इकामती होटलों में जगह नहीं रह गई थी और किराए पर उठने वाली इमारतों का ये हाल था कि काली कोठी जैसी बदनाम इमारत के भी वो हिस्से करीब करीब आबाद ही हो गए थे जिन पर आसिफ का असर नहीं था। ये कोठी नसीराबाद के एक मतमूल खानदान की मलकियत थी और इसके मुतालिक कई पुश्तों से पुरेसरार वाकयात सुने जा रहे थे। इसी खानदान के कई अफराद उसी कोठी में पुरेसरार हालात में मौत का शिकार हो चुके थे। 11वीं जीने की दास्तानें इन अतराफ में आम थी। ताहिरा भी उसी खानदान की एक फर्द थी। एक घंटे के अंदर ही अंदर वो दोनों श्रीम बाला पहुंच गईं। मगर कॉर्नी, ताहिरा ने कहा, हम उनकी तलाश कहां से शुरू करें? फिलहाल उन्हें जहन्नम में झोंको। जरा इन सरसब पहाड़ियों की तरफ देखो और इनकी चोटियों पर छाई हुई सुनहरी धुंध जिनमें कई रंग लहरें ले रहे हैं। ताहिरा कुछ न बोली, कॉर्निया बुड़बड़ाती रही, मैं इन मनाजिर को देखकर पागल हो जाती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि एक नन्ही सी बच्ची की तरह इन पहाड़ियों पर छलांगे मारती फिरूं। मुझे इन सब में कोई खास बात नहीं नजर आती, ताहिरा ने कहा। تم میں جمالیاتی حص ہے ہی نہیں، چھوڑو ختم کرو، تائرہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا تو پھر ہم فی الحال کوٹھی ہی کی طرف چل رہے ہیں، جہاں دل چاہے چلو، مجھے ان آدمیوں سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے جن کے چکر میں تم یہاں آئی ہو، مجھے تو تبدیلی درکار تھی، اپنا شہر تو ہڈیوں کے پنجروں اور زندہ لاشوں کے مسکن ہے، یا پھر وہاں کے آدمی چلتی پھرتی مشین معلوم ہوتے ہیں، بہت اونچی اڑ رہی ہو آج کل، کس شاعر کا مطالعہ کر رہی ہو، کیٹس یا بائرن کے علاوہ اور کون ہوگا، یہ ساری باتیں جو تم نے ابھی کی ہیں میری نظر میں ان کی وقت ذہن کے جالے سے زیادہ نہیں ہے، تمہاری تخلیق ریتلی مٹی سے ہوئی ہے، کورنیا نے کہا۔ ان کی کار کالی کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچ چکی تھی۔ اس عمارت کا نام تو دانش منزل تھا، مگر یہ سریم بالا میں کالی کوٹھی کے نام سے مشہور تھی، غالباً وجہ تسمیہ وہ پراسرار روایات تھی جو اس سے منسوب رہی تھی۔ یہ ایک کافی لمبی چوڑی عمارت تھی، گرمیوں میں اس کے پھاٹک پر ایک چوکیدار بھی نظر آنے لگتا تھا، ورنہ ویسے یہاں صرف ایک مالی اور ایک ایسا آدمی رہتا تھا جس کے سپرد عمارت کی دیکھ بھال تھی۔ چوکیدار طاہرہ کو پہچانتا تھا، وہ اس کی کار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کار کی رفتار رینگنے کی حد تک کم تھی۔ چوکیدار طاہرہ کو بتا رہا تھا کہ آصف زدہ حصے کے کرایہ دار اپنا زیادہ تر وقت عمارت کے اندر ہی گزارتے ہیں، اور آج صبح انہوں نے سیاہ رنگ کی بلیوں کے پانچ سر باہر پھینکوائے تھے۔ جی ہاں مس صاحب، چوکیدار نے کہا، انہوں نے مالی کو بتایا تھا کہ صرف سر ہی ملے تھے اور دڑ غائب تھے۔ وہ کتنے آدمی ہیں؟ طاہرہ نے پوچھا۔ دو ہیں صاحب، مگر وہ خائف نہیں معلوم ہوتے، انہوں نے بڑی لاپرواہی سے وہ پانچوں سر باہر پھینک دیے تھے۔ ہاں اچھا، دیکھو سامان اتراؤ اور ان سے کہہ دو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کورنیا نے کہا۔ نہیں، اس بوریت سے کیا فائدہ، سامان اتروا دو، اس کے بعد ہم کہیں چل کر چائے پیئیں۔ نہیں، میں انہیں سمجھاؤں گی، وہ اسی وقت اس حصے کو خالی کر دے، طاہرہ نے کہا۔ تم بعض اوقات بہت شدت سے کھلنے لگتی ہو، کورنیا نے برا سمو بنا کر کہا۔ کیا وہ بچے ہیں؟ کیا انہیں حالات کا علم نہ ہوگا؟ طاہرہ کار سے اتر گئی اور اس نے اپنے ساتھ کورنیلیا کو بھی عمارت کے اس حصے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا جس کا رخ مغرب کی جانب تھا۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم ان سے فلرٹ کرنا چاہتے ہیں، کورنیلیا نے کہا۔ چلو بکواس نہ کرو، میں نہیں چاہتی کہ اس عمارت کی تعریف میں کسی نئے حادثے کا اضافہ ہو۔ آہا، اب مجھ سے بھی اڑنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کورنیا مسکرائی۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم ان دلیر آدمیوں کو دیکھنا چاہتی ہو؟ یہی سمجھ لو، میں انہیں دیکھنا اور سمجھنا چاہتی ہوں۔ کورنیلیا خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں وہاں پہنچ گئیں، برآمدے کا رخ مغرب کی جانب تھا اور وہاں سرخی مال دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور دونوں کرایہ دار برآمدے ہی میں موجود تھے۔ ان کی آہٹ پر ایک آدمی مڑ کر باہر دیکھنے لگا۔ ارے دفتر، طاہرہ چلتے چلتے رک گئی اور ساتھ ہی وہ آدمی بھی اچھل پڑا۔ اس کی اس حرکت پر دوسرے نے بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی دونوں ہیں، طاہرہ بڑبڑائی۔ کون وہی؟ نہیں، کورنیلیا بھی متحیر نظر آنے لگی۔ طاہرہ پہلے تو چھٹکی تھی مگر اب وہ آگے بڑھی۔ ادھر پھلوں کے لٹیرے نے دوسرے سے کہا، کیوں؟ میں نہ کہتا تھا کہ آصف وہیں سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے آئے ہیں۔ او آئیے آئیے، دوسرا آدمی اٹھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں اوپر برامدے میں آ گئی، یہاں اور بھی کرسیاں موجود تھیں۔ بیٹھیے، اس نے کہا۔ طاہرہ آ تو گئی تھی لیکن اس کے قریب پہنچتے ہی اس کی پھر وہی حالت ہو گئی جو پہلی بار ہوئی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ بمشکل ہی اس سے گفتگو کر سکے گی۔ وہ اپنے کچھ کھونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ پھلوں کا لٹیرا کورنیلیا کو گھور رہا تھا اور کورنیلیا بڑی بے پرواہی سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ اس عمارت کی ہسٹری سے واقف ہیں؟ طاہرہ نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ جی ہاں، اچھی طرح، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس کے باوجود بھی خیر، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کسی دوسرے حصے میں منتقل ہو جائیے۔ شکریہ، لیکن میں آپ کی اس کرم فرمائی کا مقصد ضرور پوچھوں گا۔ بس یوں ہی، کیا آپ ایک دن میرے کام نہیں آئے تھے؟ طاہرہ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ وہ خود میں اتنی ہمت ہی نہیں پاتی تھی کہ اس سے آنکھ ملا کر گفتگو کر سکتی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا، بظاہر وہ کچھ گنودہ سی تھی، کچھ اداس اداس سی، پلکیں نیچے کی طرف جھکی رہی تھی۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے یہ سنا تھا کہ کسی نے یہ حصہ کرائے پر لیا ہے۔ دراصل یہ عمارت میرے ہی خاندان کی ملکیت ہے۔ اوہ، آپ نواب عابد کی کون ہیں؟ بھتیجی، مجھے طاہرہ کہتے ہیں، اور یہ میری دوست کورنیلیا وڈورت۔ بڑی خوشی ہوئی، پھلوں کا لٹیرا بولا۔ دیکھیے محترمہ طاہرہ، ہم لوگ یہاں بہت آرام سے ہیں۔ دوسرے نے کہا، رہ گئے غیر معمولی واقعات تو ہم ان سے خائف نہیں ہیں، آخر آپ خاص طور پر اسی حصے میں رہنے پر کیوں مصر ہیں؟ طاہرہ نے پوچھا۔ بس یوں ہی، کوئی خاص بات نہیں ہے، مجھے بھوتوں سے دلچسپی ہے، اور مجھے چوڑیلوں سے پھلوں کے لٹیرے نے کہا۔ لیکن طاہرہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، البتہ کورنیلیا نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا۔ لٹیرا اپنے پائپ میں تمباکو بھرنے لگا تھا اور اس کی نظر اسی پر تھی۔ خیر طاہرہ نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لیکن ان زینوں سے ہوشیار رہیے گا، میں آج کافی دیر تک 11ویں زینے پر بیٹھا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہر ماہ کی 11 تاریخ اور 11 بجے رات کو مخدوش ہو جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آپ خود کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں، آپ بیکار پریشان ہیں۔ دوسرا آدمی ہنسنے لگا، ہم بالکل محفوظ ہیں اور کسی قسم کی بھی بے اطمینانی نہیں محسوس کرتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک شرط کا معاملہ ہے، ڈی ایس پی راجن سے شرط ہوئی تھی، اس کا کہنا ہے کہ ہم ایک ہفتے سے زیادہ اس عمارت میں نہیں رہ سکیں گے۔ تب تو مجھے کہنے دیجئے کہ راجن آپ کا دشمن ہے اور اس طرح آپ کی جان لینا چاہتا ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنسنے لگا، آپ بھی یہیں کہیں مقیم ہیں؟ پھلوں کے لٹیرے نے پوچھا۔ جی ہاں، میں شمالی رخ کے کمروں میں ہوں۔ اچھی بات ہے، تو میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، اپنا سامان آپ کے کمروں میں لیے چلتا ہوں، انہیں یہیں رہنے دیجیے۔ دوسرے آدمی نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ اپنا سر سہلانے لگا، نہ جانے کیا تھا۔ اسی رات کو طاہرہ اور کورنیلیا اپنے رہائشی کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ اس لفنگے کو یقیناً کچھ سزا دینی چاہیے، کورنیلیا بولی۔ وہ دوسرا بیچارہ تو بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ طاہرہ بولی، محض ایڈونچر کی خاطر آج تک کوئی کرایہ دار یہاں نہیں آیا، آخر یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کیا بتاؤں، مجھے خود بھی یقین نہیں ہے کہ کوئی آسیبی خلل ہے، کیا؟ کورنیلیا نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ لیکن تم کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرو گی؟ کبھی نہیں۔ اب میں نے سوچا ہے کہ میں قصے کو ختم ہی کر دوں۔ کیسا قصہ؟ میں بالکل نہیں سمجھی، ٹھہرو بتاتی ہوں۔ طاہرہ اٹھتی ہوئی بولی، ذرا کافی کا برتن آتش دان پر رکھ دوں۔ کورنیلیا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ طاہرہ آتش دان پر کافی کے لیے پانی رکھ کر پھر واپس آ گئی۔ میرے خاندان کا کوئی فرد بھی اسے آسیبی خلل نہیں سمجھتا، لیکن ظاہر یہی کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر اور کیا کہا جائے؟ تو گویا وہ موتیں؟ ہاں میں سمجھ گئی تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر ان موتوں کے ذمہ دار ہمارے خاندان والے نہیں ہیں۔ 6 ماہ قبل جس آدمی کو حادثہ پیش آیا تھا، اسے روکنے کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھا کون؟ پتہ نہیں کون تھا، اس کے متعلق آج تک کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ اپنی موت سے 2 ماہ قبل ہمارے یہاں آیا تھا، مگر تم کہانی تو سنانے جا رہی تھی، کیا ان کی کہانیوں کے علاوہ کوئی اور بھی داستان ہے جو عام طور پر مشہور ہیں؟ ہاں، لیکن کورنیلیا تم کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرو گی، کبھی نہیں۔ میں تمہیں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ طاہرہ نے جلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ باہر سے آواز آئی۔ یہ تو اسی لفنگے کی آواز ہے، کورنیلیا نے آہستہ سے کہا۔ طاہرہ کچھ نہ بولی، اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ آخر اٹھ کر اس نے دروازہ کھول دیا، لیکن برامدے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کون ہے؟ طاہرہ نے بلند آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ کمرے سے ٹارچ نکال لائی اور پائن باغ میں اس کی روشنی ڈالنے لگی۔ آس پاس ایک متنفس نظر نہیں آیا۔ وہ دونوں پھر کمرے میں آ گئیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ آواز تو اسی کی تھی، کورنیلیا نے کہا۔ طاہرہ آتش دان سے کافی کا برتن اتارتی ہوئی برا سا منہ بنا کر بولی، شاید وہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ کیا اب دروازہ نہیں کھولیں گی؟ باہر سے آواز آئی۔ نہیں، طاہرہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، تو پھر میں کسی رکھنے یا سوراخ سے اندر آ جاؤں گا، لیکن آپ اس وقت فاؤل کا نعرہ نہیں لگائیں گی، جواب مت دو، طاہرہ نے آہستہ سے کورنیلیا سے کہا۔ کورنیلیا مسکرائی، لیکن وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا تو میں آ رہا ہوں، باہر سے آواز آئی، اور ساتھ ہی کورنیلیا نے چٹکنی گرا کر دروازہ کھول دیا، لیکن آنے والا صرف ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا تھا، جس سے ٹکرا کر سامنے کی دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر ہلنے لگا۔ باہر پہلے ہی کا سناٹا تاری تھا۔ کورنیلیا نے جھپٹ کر ٹارچ اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ دور لان پر کوئی کھڑا تھا، اس نے روشنی ڈالی، یہ وہی لفنگا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور قریب آ کر بولا، اب ٹھیک ہے، میں دراصل تمہیں ہی باہر لانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کورنیلیا نے درشت لہجے میں پوچھا۔ میں تمہارا نام بھول گیا تھا، یاد کرنے کی کوشش کی تو الجھن ہونے لگی، سوچے چل کر پوچھ ہی لوں، لیکن اس نکچڑی لڑکی کی موجودگی میں نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا ہم میں بے تکلفی ہے؟ کورنیلیا نے جلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں ہے تو اب ہو جائے گی، اس کی فکر فضول ہے۔ ہاں تو مجھے تمہارا نام گوریلیا یاد آ رہا تھا، کیا صحیح ہے؟ تم گدھے ہو، خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہو، مجھے افسوس ہے کہ تم بھی اس کی طرح چڑچڑی اور بد دماغ نکلی، اس نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ کورنیلیا کچھ سوچنے لگی، پھر دفتن اس نے اپنی آواز میں نرمی اور لگاوٹ پیدا کر کے کہا، میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ تم گدھے ہو، یہاں کتنی سردی ہے، کیا تم کمرے میں نہیں چل سکتے؟ وہ چڑچڑی بدمزگی پیدا کر دے گی، ہرگز نہیں، تمہارا منہ میٹھا ہو جائے گا، ہم نے کافی تیار کی ہے۔ کورنیلیا اسے کمرے میں لائی، لیکن قبل اس کے کہ طاہرہ کچھ کہتی اس نے کہا، بگڑنے کی ضرورت نہیں، یہ باہر سردی کھا رہے تھے۔ جی ہاں، روکھی سردی، وہ مسکرا کر بولا۔ انہوں نے کہا کہ اندر حلق ترک کرنے کے لیے بھی کچھ مل جائے گا۔ طاہرہ خاموش ہی رہ گئی۔ کورنیلیا نے دروازہ بند کر دینے کے بعد اسے تحکمانہ لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک آرام کرسی میں گرتا ہوا کر رہا، انہیں ایک کپ کافی چاہیے، کورنیلیا اپنے بائیں آنکھ دبا کر بولی۔ طاہرہ سر ہلا کر دروازے کی طرف گئی اور اسے مقفل کر کے کنجی جیب میں ڈال لی۔ ہائے، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں قوت میں تم سے کم نہیں ہو سکتی، طاہرہ تلخ انداز میں مسکرائی۔ اور پھر ہم دو ہیں، یا اللہ، وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا، پھر اپنا سر سہلانے لگا۔ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم لوگ احمق ہیں اور جان دینے آئے ہیں، اسے بھوت مار ڈالیں گے۔ اور میں تو خیر اسی وقت مر گیا تھا جب پہلی بار تم نظر آئی تھی، اور مس کورنیلیا کو دیکھ لینے کے بعد تو خیر تجہیز و تکفین بھی ہو گئی۔ حسرت ان گدھوں پر ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ کورنی طاہرہ کورنیلیا کی طرف دیکھے بغیر بولی، میرے سوٹ کیس میں چمڑے کا ہنٹر ہوگا، نکالو۔ نکالو بھائی، کھڑی منہ کیا دیکھتی ہو؟ پھلوں کے لٹیرے نے کورنیلیا سے کہا، میں ہمیشہ چمڑے کا ہنٹر کافی میں بھگو کر کھاتا ہوں۔ تم شاید مذاق سمجھتے ہو، طاہرہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کر غصیلے لہجے میں بولی۔ میں تمہیں پیٹوں گی، تم بے بسی سے پٹتے رہو گے، اگر گل گپاڑا مچاؤ گے تو پھر جانتے ہی ہو کہ کیا ہوگا، لوگ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور تم فارغ البال ہو جاؤ گے، کورنیلیا نے کہا۔ اچھا، میں ہنٹر لاتی ہوں، ذرا ٹھہریے، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اب مجھے سوچنا پڑے گا، میں سنجیدہ ہوں۔ کیا سوچنا پڑے گا؟ یہی کہ میں اس وقت بڑی خراب پوزیشن میں ہوں، اگر میرا شور سن کر کچھ آدمی آ گئے تو میں سچ مچ فارغ البال ہو جاؤں گا، سمجھتے ہو نا؟ کورنیلیا نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ بالکل سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر چپ چاپ ہنٹروں کا شمار کرتا رہوں گا۔ نہیں، طاہرہ، کورنیلیا سر ہلا کر بولی، اس سے کام نہیں چلے گا، کیوں نہ ہم دونوں یوں ہی شور مچانا شروع کر دیں؟ مچاؤ، لٹیرے نے لاپرواہی سے کہا، خوب حلق پھاڑو، جب لوگ اکٹھا ہو جائیں تو جو دل چاہے ان سے کہہ دینا، میں اول درجے کا بے حیا ہوں، 150 جوتوں میں عزت نہیں جاتی، اور 1000-2000 مارنے کون آئے گا؟ ہاں شروع ہو جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گی، مگر اس سے پہلے اگر کافی کا ایک کپ مل جاتا تو اچھا تھا۔ طاہرہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتی رہی، البتہ کورنیلیا بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ میں ہر وقت ہر قسم کے حادثات کے لیے تیار رہتا ہوں، تو بتا دو چمچم ڈیئر، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کورنیلیا اس کا سر سہلا کر بولی، پہلے ہی اس طرح پوچھا ہوتا، خامخواہ اپنا اور میرا وقت برباد کیا۔ لاؤ کافی لاؤ، ذرا دماغ کی خشکی رفع ہو تو اپنی شخصیت اور یہاں آنے کے مقصد پر روشنی ڈالوں۔ کورنیلیا کپ میں کافی انڈیلنے لگی۔ طاہرہ اب بھی وہیں کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر درشتی کے آثار اب بھی موجود تھے، لیکن اس نے کورنیلیا کو روکا نہیں۔ کورنیلیا نے کافی کا کپ پھلوں کے لٹیرے کو دیتے ہوئے کہا، بس اب شروع ہو جاؤ، زیادہ بیوقوف بنانے کی کوشش فضول ہے، ورنہ پھر میں طاہرہ کو کس طرح نہ روک سکوں گی۔ او ہو، تو کیا میں ان محترمہ سے خائف ہوں؟ تم یقیناً خائف ہو، کورنیلیا نے کہا، اور زبردستی دلیر بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ چلو خیر، یہی صحیح، تمہارے کہنے سے میں اسے تسلیم کیے لیتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس نے جلد ہی پیالہ خالی کر کے میز پر رکھ دیا اور جیب سے پائپ نکال کر اس میں تمباکو بھرنے لگا۔ تم پھر خاموش ہو گئے، کورنیلیا نے اسے ٹوکا۔ ہاں ہاں، اچھا ٹھہرو۔ وہ پائپ کو دانتوں میں دبا کر دیا سلائی جلانے لگا۔ طاہرہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس کے ہونٹ اب بھی بھنچے ہوئے تھے اور الجھن آنکھوں سے مترشح ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کورنیلیا کی طرف نہیں دیکھا، اس کی نظر پھلوں کے لٹیرے کی طرف تھی جو سر جھکائے پائپ سلگا رہا تھا۔ اس نے دو تین کچ لے کر دھوئیں کے بادل اڑائے اور سنجیدگی سے بولا، میرے بڑے بھائی کمال صاحب اچھے خاصے بھوت ہیں، عالم یہ ہے کہ رات کو سوتے سوتے چونکے، اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر جو بھی قریب ہوا اس کی شامت آ گئی۔ کہتے ہیں اٹھو ٹہلیں گے، گھڑی کی طرف دیکھیے تو 3 بجے ہیں، ٹہلنے کہاں جائیں گے؟ مرگھٹ، خدا کی پناہ، چاروں طرف ہو کا عالم، کالی اور بھیانک رات، ذرا ایسے میں کسی مرگھٹ کا تصور کیجیے۔ بس جناب، ٹہل رہے ہیں. جلی ہوئی چٹانوں کی رات کریدی جا رہی ہے. کسی طرح اس عمارت کے متعلق سن پایا اور بس آپ دیکھ ہی رہی ہیں. میں تو جب سے یہاں آیا ہوں رات بھر جاگتا ہوں اور دن بھر سونے کا پروگرام رہتا ہے. اس میں سچائی کتنی ہے؟ طاہرہ نے بڑی دیر بعد تلخ لہجے میں پوچھا. جتنی آپ سمجھ لیں, اس نے لاپرواہی سے کہا. پچھلی رات کیسی گزری؟ کورنیلیا نے پوچھا. بہت بری. رات بھر بلیاں روتی رہیں. صبح جب سہن میں نکلے تو زینوں کے نیچے پانچ سے آپ بلیوں کے سر ملے. تمہیں خوف نہیں محسوس ہوا؟ نہیں بھائی کمال کی موجودگی میں بھوتوں سے ڈرنا فضول ہے, بلکہ منطقی اعتبار سے قطعی لگو. کیونکہ اگر کوئی شخص بھائی کمال سے خائف نہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بھوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. طاہرہ کو یک بیک دوسرے آدمی کی آنکھیں یاد آ گئی اور وہ کانپ کر رہ گئی. لہٰذا ایسی صورت میں وہ اس کے بیان کی تردید کیسے کر سکتی تھی؟ ایسے ہی جو آدمیوں میں نہیں ہوتی. میں تمہاری آمد کا مقصد معلوم کرنا چاہتی ہوں, طاہرہ نے کہا. بھائی صاحب نے ابھی تک مقصد پر روشنی نہیں ڈالی. البتہ وہ ساری رات صحن ہی میں گزارتے ہیں اور صحن ہی پر بھوتوں کی حکمرانی ہوتی ہے. اور تم کیا کرتے ہو؟ بس واویلا نہیں کرتا اور سب کچھ کر گزر ہوں. سوچنے کی بات ہے. خدا کی پناہ میں کہاں تک اور کیا کیا بتاؤں. میں تم لوگوں کی آمد کے مقصد کے علاوہ اور کچھ نہیں جاننا چاہتی. جب بھی مجھے مقصد معلوم ہوا اس کے ایک گھنٹے کے بعد تمہیں بتا دوں گا. طاہرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی. کون ہے؟ کورنیلیا نے پوچھا. چوکیدار باہر سے آواز آئی. کیا بات ہے؟ طاہرہ نے اٹھ کر کفل میں کنجی گھماتے ہوئے کہا, لیکن دروازہ کھلنے تک باہر سے کوئی جواب نہیں ملا. چوکیدار سامنے کھڑا تھا. جیسے ہی اس کی نظر اس آدمی پر پڑی اس نے کہا, او آپ یہاں ہیں؟ کیوں, کیا بات ہے؟ وہ اٹھتا ہوا بولا. وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, میں نے ابھی ایک فائر کی آواز سنی تھی, چوکیدار نے ہانپتے ہوئے کہا. فائر کی آواز؟ طاہرہ کے لہجے میں حیرت تھی. جی ہاں, وہ 100% فائر ہی کی آواز تھی. پھلوں کا لٹیرا اٹھ کر دروازے کی طرف جھپٹا. اس کے ساتھ ہی طاہرہ بھی نکلی. پھر وہ بڑی تیزی سے عمارت کے مغربی حصے کی طرف جا رہے تھے. ان کے ساتھ چوکیدار بھی تھا. برامدے میں پہنچتے ہی انہوں نے کچھ اس قسم کی آوازیں سنی جیسے بند کمرے میں دھڑا دھڑ فرنیچر گر رہا ہو, کچھ آدمی لڑ پڑے ہوں. قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی. کون ہے؟ کون ہے؟ چوکیدار نے ڈری ڈری آواز میں ہانک لگائی. سوتے جاگتے رہو. اندر کی آوازوں میں سرعت اور تیزی پیدا ہو گئی. کیا کمال صاحب اندر ہیں؟ طاہرہ نے اس سے پوچھا. جی ہاں, میں انہیں یہیں چھوڑ کر نکلا تھا, اس نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر دروازہ پیٹنے لگا. پھر اس نے چیخ کر کہا, گھبرائیے گا نہیں, یہاں بہت سے لوگ ہیں. یکلخت اندر سے آوازیں آنی بند ہو گئی لیکن وہ برابر پیٹتا رہا. دو منٹ گزر گئے. پھر کمرے کے اندر قدموں کی آوازیں گونجنے لگی جو آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آ رہی تھی. دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھلا. کمال سامنے کھڑا انہیں کہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور شب خوابی کا لباس تار تار ہو رہا تھا. کیا بات ہے؟ طاہرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا. کچھ نہیں, کوئی بات نہیں, اس نے خلاف توقع نرم آواز میں کہا. درستی کے آثار آنے واحد میں غائب ہو گئے تھے. لیکن طاہرہ اس کے بعد پھر کچھ نہ سن سکی کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا تھا. وہ دونوں کافی دیر تک برامدے میں گمسم کھڑی رہی. بھیانک چہرہ. انہوں نے چوکیدار کو رخصت کر دیا اور چپ چاپ اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئی. طاہرہ کے پیر لڑکھڑا رہے تھے. وہ بدقت تمام اپنے کمروں تک پہنچی. کورنیلیا کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی. اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا اور زبان خشک ہو کر تالو سے لگ گئی تھی. کمرے میں داخل ہو جانے کے بعد بھی ان کی حالت اعتدال پر نہیں آئی. طاہرہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی چڑھا کر آرام کرسی میں گر گئی. پھر تقریباً پانچ منٹ تک کمرے میں سکوت طاری رہا. وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی. بل آخر طاہرہ بولی, کمرے میں اس کے علاوہ اور کون تھا؟ میرا خیال ہے کورنیلیا. اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گئی. اس نے اپنا خیال ظاہر نہیں کیا. طاہرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی. ساتھ ہی آواز آئی, میں ہوں, دروازہ کھول دو. یہ ساجد کی آواز تھی. پھلوں کے لٹیرے نے انہیں اپنا نام ساجد بتایا تھا. کورنیلیا نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا. یہ ساجد ہی تھا لیکن طاہرہ کو اس کے چہرے پر سراسیمگی یا پریشانی کے آثار نہیں نظر آئے. کیا سچ مچ تمہارے پاس چمڑے کا کوئی ہنٹر ہے؟ اس نے پوچھا. ہاں ہے تو کیوں؟ طاہرہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی. ضرورت ہے واپس کر دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ تم لوگ اس عمارت سے بھی زیادہ پراسرار ہو. وہاں کمرے میں کیا ہو رہا تھا دیکھو گی؟ اس نے پوچھا. کیا وہی جو کمرے میں ہوا ہے؟ طاہرہ نے اقرار یا انکار کی صورت میں جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے سے اسے گھورتی رہی. چمڑے کا ہنٹر ساجد نے پھر کہا, اسے نکال لاؤ. طاہرہ کورنیلیا کی طرف مڑ کر بولی. کورنیلیا کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی. ہنٹر کیا کرو گے, طاہرہ نے ساجد سے پوچھا. اگر دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو. کیا دیکھو گی؟ بہت کچھ, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اس نے کہا اور پھر کچھ سوچ کر مسکرانے لگا. پھر کوئی شرارت. طاہرہ بھی مسکرائی لیکن جلد ہی سنجیدگی اختیار کر کے بولی, کمال صاحب اندر کیا کر رہے تھے یہ بتانا بہت دشوار ہے. بس وہ چیز دیکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے, مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے. جانے دو میں خوش آمد تو نہیں کرتا, ساجد نے لاپرواہی سے کہا. کورنیلیا واپس آ گئی. اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک بہت بڑا ہنٹر تھا. آخر ہنٹر کی ضرورت کیوں پیش آئی, طاہرہ نے پوچھا. اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے. کوئی خاص بات نہیں ہے, میں تھوڑی دیر بعد واپس کر دوں گا. ساجد کورنیلیا کے ہاتھ سے ہنٹر لے کر باہر چلا گیا اور پھر وہ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہی. میں دیکھوں گی کہ وہ ہنٹر کیوں لے گیا ہے, طاہرہ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی. اوہ, لے گیا ہوگا. چلو ادھر, خامخواہ خود کو الجھن میں ڈال رہی ہو, مجھے نیند آ رہی ہے. بھائی تم سو جاؤ, طاہرہ نے دروازے میں رک کر کہا. کورنیلیا کا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن اسے مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ طاہرہ اسے ڈرپوک سمجھے. باہر بالکل سناٹا تھا. کبھی کبھی چوکیدار کی صدا سوتے جاگتے رہو سناٹے میں لہراتی ہوئی دور تک پھیلتی جاتی. وہ عمارت کے مغربی حصے کی طرف جا رہی تھی. ان کی رفتار معمول سے زیادہ تھی. برامدے کے قریب پہنچ کر وہ دبے پاؤں اوپر چڑھ گئی. دروازے کی جھڑیوں سے کمرے کی روشنی دکھائی دے رہی تھی. طاہرہ نے سینڈل بھی اتار دیے اور پنجوں کے بل چلتی ہوئی ایک دروازے کے قریب پہنچ گئی. کورنیلیا بھی اس کی تقلید کر رہی تھی. کمرے کے اندر کا منظر عجیب تھا. نہ جانے کیوں طاہرہ نے بوکھلا کر اپنی آنکھیں بند کر لی. کورنیلیا کا منہ حیرت سے کھل گیا. کمال ایک کرسی میں بندھا ہوا تھا اور ساجد ہاتھ میں ہنٹر لیے ہوئے اسے گھور رہا تھا, جیسے اس سے پہلے بھی دو چار ہاتھ رسید کر چکا ہو. تو تم نہیں بولو گے کیوں, ساجد نے حسیلی آواز میں کہا. لیکن کمال نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھی. شاہین, ساجد نے ہنٹر رسید کیا لیکن کمال پتھر کے بت کی طرح بے حصو حرکت بیٹھا رہا. پھر ایسا معلوم ہوا جیسے یک بیک ساجد پر ہنٹر برسانے کا بھوت سوار ہو گیا ہو. شاہین کی آوازیں بغیر توقف کمرے میں گونج رہی تھی. طاہرہ کا قلب الٹنے لگا. اسے کمال کی خاموشی پر حیرت تھی. ساجد نے اسے بتایا تھا کہ کمال اس کا بڑا بھائی ہے, لیکن یہ کیا ہو رہا تھا اور ایسی حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچانک انہوں نے پشت پر کسی کے قدموں کی آواز سنی اور بے ساختہ چونک کر مڑی. ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دھندلا سا سایہ نظر آ رہا تھا. بری بات ہے, سائے کی سرگوشی انہیں صاف سنائی دی. طاہرہ کے ہاتھ میں دبی ہوئی ٹارچ کا بٹن دب گیا اور دوسرے ہی لمحے میں وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی. اس کی ٹارچ کی روشنی جس آدمی پر پڑی تھی وہ کمال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. مگر اندر اب بھی ہنٹر کی شائیں شائیں گونج رہی تھی. طاہرہ کا سر چکرا گیا. کورنیلیا بھی اس سے لگی ہوئی کھڑی تھی. دونوں کے جسم بری طرح کانپ رہے تھے. کورنیلیا بھی دروازے کی جھری سے کمرے کے اندر کے حالات دیکھتی رہی تھی اور ادھر ٹارچ کی روشنی میں اس نے بھی کمال کو پہچان لیا تھا. ڈرو نہیں, انہوں نے پھر سرگوشی سنی. چلو میں تمہیں تمہارے کمروں تک چھوڑ آؤں. لیکن ان دونوں نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی. چلو, اس بار انداز میں تحکم تھا. طاہرہ ہمت کر کے آگے بڑھی. سینڈل پہنو, ان دونوں نے مشینوں کی طرح حکم کی تعمیل کی اور برآمدے سے نیچے اتر گئیں. سایہ ان کے ساتھ چل رہا تھا. وہ شمالی برآمدے تک ان کے ساتھ گیا. جب وہ اوپر برآمدے میں پہنچ گئی تو اس نے کہا, ٹھہرو, میں دو چار باتیں بھی کروں گا, کمرہ کھولو. طاہرہ نے کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے. اندر کی روشنی سائے کے چہرے پر پڑی. یہ 100% کمال ہی تھا. کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا. سگار کا دھواں گراں تو نہیں گزرے گا؟ کمال نے دانتوں میں سگار کا گوشہ کاٹتے ہوئے پوچھا. طاہرہ نے نفی میں سر ہلا دیا. میں بھوت نہیں ہوں, کمال نے سگار سلگاتے ہوئے کہا. تم دونوں بیٹھ جاؤ, تمہارے پیر کانپ رہے ہیں. وہ چپ چاپ بیٹھ گئیں. کمال نے دونوں پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور ہونٹوں کو دائرے کی شکل دے کر آہستہ آہستہ دھواں چھوڑنے لگا. بہت زیادہ دلیر ہونا بھی اکثر مشکلات پیدا کر دیتا ہے, کمال نے آہستہ سے کہا. اب تم دونوں اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلو گی. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ طاہرہ بڑبڑائی. اس عمارت کے لیے غیر متوقع بات تو نہیں, کمال نے کہا. آپ کون ہیں؟ میں کمال ہوں, تمہارا کرایہ دار. اور وہ وہاں کمرے میں؟ او, کمال مسکرائے, وہ میرا بھوت ہے. لیکن تم دونوں اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گی. بہتر تو یہ ہوگا کہ یہاں سے چلی ہی جاؤ. آپ مجھے اس آدمی کے متعلق بتائیے جو کمرے میں.
نہیں بس تم کمرے سے نہیں نکلو گی، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ کمال جانے کے لیے مڑا مگر دروازے کے قریب پہنچ کر پھر رک گیا اور ان کی طرف دیکھے بغیر بولا، ایڈونچر کا شوق برا نہیں ہوتا لیکن ہم سانپ کے منہ میں انگلی دے دینے کو تو ایڈونچر نہیں کہیں گے۔ کمال صاحب، طاہرہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کا ہمشکل کون تھا؟ ہمشکل تھا؟ کمال ان کی طرف مڑ کر مسکرایا، کیا تمہیں اس پر حیرت ہے کہ ہم نے ایک بھوت پکڑ لیا ہے، وہ جو میرا ہمشکل ہے؟ اس عمارت میں کسی بات پر حیرت کرنا بجائے خود حیرت انگیز ہے، اور پھر جب حیرت کرنے والی عمارت کے مالکوں میں سے ہو تو مجھے حیرت کی وجہ ضرور معلوم کرنی پڑے گی، اور میں یہ چاہوں گا کہ تم جو داستان کرنیلیا کو سنانا چاہتی تھی مجھے بھی سنا دو۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ طاہرہ نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ بھی کوئی حیرت انگیز بات نہیں، ساجد نے تمہاری گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا تھا مگر وہ بالکل گدھا ہے، اسے پوری داستان سننی چاہیے تھی، تم سنانے کے موڈ میں تھی نا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بھی سنائی جائے، طاہرہ نے خشک لہجے میں کہا، لیکن پھر نہ جانے کیوں اسے اپنے اس کھردرے پن پر افسوس ہونے لگا۔ آپ کی مرضی، کمال نے لاپرواہی کے اظہار میں اپنے شانوں کو جنبش دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کرنیلیا نے جھپٹ کر چٹکنی چڑھا دی اور ایک آرام کرسی میں گر کر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ کیوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ طاہرہ نے پوچھا۔ میرے خدا، اس کی آنکھیں، میں نے سنا ہے کہ خبیث روحیں جیتے جاگتے انسانوں کی شکل میں آ سکتی ہیں لیکن وہ مخاطب سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتی، تم نے دیکھا تھا، بات کرتے وقت وہ دوسری طرف دیکھنے لگتا تھا، اور ویسے بھی اس کی آنکھیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے کسی سنسان جنگل میں دو چراغ روشن ہوں۔ آہا، تم نے تو شاعری شروع کر دی، طاہرہ ہنسنے لگی۔ تو کیا تم اسے انسان سمجھتی ہو؟ کیا تم نے اسے کرسی میں بندھا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ وہ بیک وقت ہنٹر کی مار بھی کھا رہا تھا اور باہر ہم سے ہم کلام بھی تھا۔ طاہرہ کچھ نہ بولی، وہ خود بھی اسی مسئلے پر غور کر رہی تھی۔ لیکن اس نے ہمیں باہر نکلنے سے کیوں روکا ہے؟ طاہرہ نے کہا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر طاہرہ نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ دونوں ہیں کون؟ طاہرہ، کہیں ہم کسی جال میں تو نہیں پھنس گئے؟ کرنیلیا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ طاہرہ کی پیشانی پر شکنے تھی جن سے ذہنی ہیجان مترشح تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ او کچھ نہیں کورنی ڈیئر، اب ہمیں سو جانا چاہیے اور کل تم واپس چلی جانا، میں یہی ٹھہروں گی۔ یہ ناممکن ہے، واپسی تو ساتھ ہی ہوگی، خواہ کل چلو خواہ کچھ دنوں کے بعد۔ کیا تمہارے لیے موجودہ حالات خوفناک نہیں ہیں؟ طاہرہ نے پوچھا۔ تم اپنی کہو، تم کیا سمجھتی ہو؟ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی، ان دونوں کے متعلق معلومات بہم پہنچانا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، چلو ختم کرو، طاہرہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے کرنیلیا، پھر بھی نہ اٹھی، کیوں؟ طاہرہ بولی۔ او ہو، دیکھو اگر ہم ایک ہی مسہری پر سوئیں تو کیا حرج ہے؟ کرنیلیا نے کہا۔ اس پر طاہرہ بے ساختہ ہنس پڑی، ڈرپوک میں سمجھ گئی، اچھا چلو۔ کرنیلیا سو گئی لیکن طاہرہ کروٹیں بدلتی رہی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی، وجہ یہ تھی کہ اس کے ذہن پر مختلف قسم کے خیالات نے یلغار کر دی تھی، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، کسی طرح یہ سلسلہ ختم نہ ہوتا تھا۔ آخر وہ اٹھ بیٹھی، تھوڑی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھی، گھڑی ایک بجا رہی تھی، وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آئی، یہاں بھی کچھ دیر کھڑی خیالات میں گم رہی، پھر سوٹ کیس کھول کر ایک گرم پتلون اور جیکٹ نکالی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے سے نکل کر دروازہ مقفل کر رہی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی طاہرہ ہے جو ساڑی میں بہت حسین لگتی ہے۔ اب اس کے جسم پر پتلون اور جیکٹ تھی اور پیروں میں گرپ سیول کے جوتے، سر پر اس نے ریشمی رومال باندھ لیا تھا اور اس کے گنگریالے بال اس میں بالکل چھپ گئے تھے۔ وہ برامدے سے نیچے اتر آئی، آسمان میں خال خال ستارے نظر آ رہے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں پورا آسمان بادلوں سے ڈھک جائے گا۔ وہ عمارت کے مغربی حصے کی طرف چل پڑی، چاروں طرف ہو کا عالم تھا اور اب چوکیدار کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح کو اس کی اچھی طرح خبر لے گی۔ مغربی حصے کا برآمدہ سنسان تھا، وہ نیچے ہی رک کر آہٹ لینے لگی لیکن کسی طرح کی آواز نہ سنائی دی، البتہ دروازوں کی جھڑیوں سے کمرے کی روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ لوگ ابھی جاگ رہے ہیں. پھر طاہرہ آہستہ سے برامدے میں داخل ہو گئی اور ایک بار پھر اس کی داہنی آنکھ دروازے کی جھری سے جا لگی. کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا لیکن صحن کی طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا. یہ دراصل سونے کا کمرہ تھا اور ان دونوں کے بستر خالی نظر آ رہے تھے. مسحریوں پر پڑی ہوئی چادریں چاروں طرف فرش پر لوٹ رہی تھی. طاہرہ نے مایوسی سے ہونٹ سکوڑے. پھر وہ واپسی کا ارادہ کر رہی تھی کہ ایک مسحری کی چادر ہلی اور اس کے نیچے سے کوئی سیاسی چیز باہر رینگ آئی. پھر دوسری نکلی اور طاہرہ کی گگھی باندھ گئی. وہ کسی آدمی کے ہاتھ ہرگز نہیں ہو سکتے تھے. تھے تو ہاتھ ہی لیکن آدمی کے نہیں. ہاتھوں نے چادر اوپر اٹھائی اور طاہرہ کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا. یہ ایک انتہائی خوفناک چہرہ تھا جس پر دو گول گول آنکھیں انگاروں کی طرح دمک رہی تھی اور ان کے چاروں طرف بال ہی بال کھڑے تھے. کھڑے کھڑے سے سیاہ بال جن کی لمبائی ایک بالش سے کسی طرح کم نہ رہی ہوگی. طاہرہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی. چیختی کھوپڑی. دوسری بار اس کی آنکھیں غیر ارادی ہی طور پر کھلی لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ واپسی ہی کے لیے جنبش کر سکتی. وہ تاریک بلا مسحری کے نیچے سے نکلی لیکن تن کر کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس کی کمر جھکی ہوئی تھی. سارا جسم بڑے بڑے سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. پہلے وہ اسے کوئی اندیشی چیز سمجھی تھی مگر اب اسے یاد آیا کہ وہ نصیر آباد کے عجائب گھر میں سدہا بار اس قسم کے گوریلے دیکھ چکی ہے. یہ گوریلا ہی تھا لیکن عجائب گھر کے گوریلوں سے مختلف. ان گوریلوں سے الگ جن کی آنکھوں میں طاہرہ نے ہمیشہ اداسی دیکھی تھی اور جو بچوں کے تنگ کرنے پر کٹہرے کے اندر چیخ چیخ کر بے بسی سے خاک اڑانے لگتے تھے. یہ ایک خونخوار درندہ معلوم ہو رہا تھا. طاہرہ نے کمال کو پکارنے کی کوشش کی لیکن حلق سے آواز نہ نکل سکی مگر وہ چیخ تو بے اختیاری کی تھی جو دوسرے ہی لمحے میں حلق کے پھندوں سے آزاد ہو کر دور تک فضا میں پھیلتی چلی گئی تھی اور پھر وہ کسی کے بازوؤں میں آ رہی. شاید اسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا. تم نہیں باز آؤ گی. یہ کمال کی آواز تھی جسے اس نے انتہائی سراسیمگی اور بدہواسی کے عالم میں بھی پہچان لیا. وہ وہاں اندر وہ سنو وہ ہکلائی. ساتھ ہی کمرے سے کچھ اس قسم کی آواز آئی جیسے کوئی کسی کو چمکار رہا ہو. پھر ہلکی سی گراہٹ. اس کے بعد سناٹا چھا گیا. میں نے تمہیں منع کیا تھا. اس نے کمال کی وسیلی آواز سنی. وہ میں اندر درندہ طاہرہ پھر ہکلائی. کمال نے اسے ایک طرف ہٹا کر دروازہ کھولا. شاید وہ باہر سے مقفل تھا کیونکہ طاہرہ نے کفل میں کنجی گھمانے کی آواز سنی تھی. دروازہ کھلتے ہی برامدے کا کچھ حصہ روشن ہو گیا. تشریف لے چلیے. طاہرہ نے ساجد کی آواز سنی. وہ اس کے پیچھے تھا. طاہرہ غیر ارادی طور پر کمرے میں داخل ہو گئی لیکن اب یہاں کچھ بھی نہیں تھا. طاہرہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی. پھر اس نے کمال پر نظر جما دی جو اس طرح ناک سکوڑے کھڑا تھا جیسے کسی قسم کی بو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو. طاہرہ کے حواس آہستہ آہستہ واپس آ گئے. اس نے کہا یہاں ایک گوریلا تھا. پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں لیکن تمہاری حرکت. تم یہاں کیوں آئی تھی؟ کمال نے جھلا کر کہا. طاہرہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. البتہ ساجد تڑپ سے بولا کہیں یہ بھی کوئی بھوتنی نہ ہو. ٹھہریے میں معلوم کیے لیتا ہوں. اس نے جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکالا اور اسے کھولتے ہوئے کہا بھوتوں کا خون سبز رنگ کا ہوتا ہے. طاہرہ اس کی طرف دھیان نہ دے کر بولی وہ اس مسحری کے نیچے سے نکلا تھا لیکن میں نے سارا کھیل بگاڑ دیا. کمال نے خشک لہجے میں کہا. طاہرہ کچھ نہ بولی. ساجد اسے شرارت آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا لیکن طاہرہ اسے خاص طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی. بیٹھ جاؤ. اچانک کمال نے اس کی طرف مڑ کر کہا. طاہرہ نے چپ چاپ تعمیل کی. وہ نہ جانے کیوں اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی. تم اس وقت یہاں کیوں آئی تھی؟ بس یوں ہی. ایڈونچر کمال تلخ سے انداز میں مسکرایا. یہی سمجھ لیجیے. کمال ساجد کی طرف دیکھ کر مسکرایا پھر بولا یہ واقعی بہت دلیر ہیں. کیوں نہ انہیں کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں بند کر دیا جائے جس میں لاش رکھی ہوئی ہے. میں 5000 لاشوں میں بیٹھ کر ستار بجا سکتی ہوں کمال صاحب. آہا ساجد نے کہکہا لگایا. تو ٹھہریے میں تبلے کا بھی انتظام کر لوں ورنہ آپ کو شکایت ہوگی. کیا واقعی اتنی ہی دلیر ہو؟ کمال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. میرا اپنا تو یہی خیال ہے. صرف اسی معاملے یا ہر معاملے میں؟ کمال نے سنجیدگی سے پوچھا. طاہرہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ اسے چٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی. پھر اس نے کہا ابھی آپ نے کسی لاش کا تذکرہ کیا تھا. ہاں میرا ہم شبی مر گیا. کیا وہ حقیقتاً کوئی آدمی تھا؟ طاہرہ نے پوچھا. حالانکہ تمہیں یقین ہے کہ وہ آدمی ہی ہے؟ کمال اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. طاہرہ چونکر اسے گھورنے لگی لیکن کمال وہ بات ہی اڑا کر بولا. اس کے پاس کوئی بہت سریل اثر قسم کا زہر تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ پولیس کو سنانے کے لیے یہ کہانی بہت شاندار رہے گی، طائرہ نے تنزیہ لہجے میں کہا، مگر شاید آپ کو معلوم نہیں کہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ہنٹر کے نشانات کیسے چھپائیں گے آپ لوگ؟ ہاں واقعی اسے بھی سوچنا چاہیے، کمال نے تشویش آمیز نظروں سے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں نہ ہم اسے چپ چاپ کہیں دفن کر دیں، ساجد بولا، مگر مشکل تو یہ ہے کہ پھر وہ طائرہ کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ محترمہ اپنی زبان بند ہی رکھیں گی، کمال نے طائرہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ آپ کو یقین کیوں ہے کہ میں اپنی زبان بند ہی رکھوں گی؟ اس لیے تمہیں ان بھوتوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، تمہارے والد کی موت کے بھی یہی ذمہ دار نہیں تھے، آپ کیا جانے؟ طائرہ چونک کر اسے گھورنے لگی۔ میں جانتا ہوں، کمال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر بولا، میں تمہیں وہ لاش دکھانا چاہتا ہوں، شاید پہلے بھی وہ آدمی تمہاری نظر سے گزرا ہو۔ مگر وہ تو آپ کا ہم شکل تھا، طائرہ نے کہا، وہ میک اپ تھا جو اب نہیں ہے، اب تم اسے اس کی اصلی شکل میں دیکھو گی۔ او میں ضرور دیکھوں گی، طائرہ نے مضطربانہ انداز میں اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر یک بیک اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ کچھ ایسی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جن میں خوف اور شبے کی آمیزش موجود تھی۔ مگر یہاں ایک گوریلا تھا، اس نے کہا، اس کی پرواہ نہ کرو، کمال نے بے پرواہی سے کہا، آدمی کے لیے آدمی سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، فی الحال چلو، شاید تم اسے پہچانتی ہو۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں واپس جاؤں گی، اس پر ساجد نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور طائرہ کی انا پھر جاگ اٹھی۔ چلو، وہ گھرا کر بولی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آئے، صحن کافی طویل و عریض تھا اور یہاں چاروں طرف اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ کمال اور ساجد کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں۔ ساجد نے پتھر کے زینوں کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے کہا، وہ اوپر کے ایک کمرے میں ہے، کیوں طائرہ صاحبہ، کیا آپ ان زینوں پر قدم رکھنے کی ہمت کر سکیں گی؟ بکواس مت کرو، کمال نے جلائی ہوئی آواز میں کہا اور طویل دالان میں بائیں طرف مڑ گیا۔ پھر ایک کمرے کے سامنے رک کر ٹارچ کی روشنی دروازے پر ڈالی جس سے ایک بڑا سا کفل لٹکا ہوا تھا۔ کفل کھول کر اس نے دروازے کو دھکا دیا، لیکن ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک ہلکی سی تحیر آمیز آواز نکلی۔ کمرہ خالی تھا، ساجد ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے، کمال تشویش آمیز نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ طائرہ نے دبی زبان سے پوچھا۔ لاش یہی تھی، کمال نے جواب دیا، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کفل میں میرے علاوہ اور کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ طائرہ نے مضحکانہ انداز میں پوچھا۔ پھر بتاؤں گا، کمال نے کہا اور جھک کر فرش کا جائزہ لینے لگا۔ فرش گرد آلود تھا، لیکن ایک جگہ کافی پھیلاؤ میں گرد کی تیب کچھ بگڑی بگڑی سی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو کر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر انہیں باہر چلنے کا اشارہ کر کے وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ اب وہ کمرے کو کھلا ہی چھوڑ کر وہاں سے واپس جا رہے تھے۔ کفل کمال کے ہاتھ میں تھا، لیکن خوابگاہ کو انہوں نے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا جس میں چھوڑ کر گئے تھے۔ مسحریاں الٹی پڑی تھی، بستر ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، دوسرا سامان بھی ردی حالت میں تھا۔ کیا خیال ہے؟ کمال طائرہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا اب ہم لوگ یہاں سے بھاگ جائیں؟ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اسی وقت دوسرے کمروں میں منتقل ہو جائیے، میں اور کرنیلیا ایک کمرے میں ہو جائیں گے۔ مگر میں یہ مشورہ فضول دے رہی ہوں، پتہ نہیں آپ نے کس مقصد کے تحت اس حصے کو رہائش کے لیے پسند کیا ہے۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کمال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہو، لیکن میں اسے صرف ایڈونچر نہیں سمجھ سکتی۔ پھر کمال صاحب نے جانے کتنے اس چکر میں یہاں آئے اور یا تو پراسرار طریقے پر غائب ہو گئے یا پھر ان کی لاشیں ملی۔ کس چکر میں؟ ہم کسی ایسے چکر سے واقف نہیں ہے، کمال نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارا مقصد تو صرف یہ دریافت کرنا ہے کہ ان بھوتوں کی تندرستی کیسی ہے، اگر خراب ہو تو وزارت صحت۔ ساجد جملہ پورا نہیں کر سکا کیونکہ وہ نہ جانے کیوں اچھل پڑا تھا۔ پھر اس نے خفیف ہو کر کہا، لا حول ولا قوت، چوہا تھا شاید، آپ لوگ میرا مزہ کا اڑا رہے ہیں، طائرہ تنک کر بولی۔ ہو سکتا ہے، کمال بولا، ہم اس وقت تک سنجیدہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ہمیں بھی وہی داستان نہ سنا دو جو کرنیلیا کو سنانے والی تھی۔ کیا آپ اس سے واقف نہ ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ داستان آپ کو یہاں تک لائی ہوگی، ورنہ خامخواہ خطرے میں پڑنا کسے پسند ہوگا؟ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یقین کرو، ویسے میں روحانیات کا متعلم ہوں اور اس قسم کی مافوق الفطرت چیزیں میرے لیے بہت دلچسپ ہوتی ہیں، لیکن ان واقعات کا روحانیات سے کیا تعلق؟ طائرہ نے کہا۔ کمال جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ صحن کی طرف سے ایک گرجدار آواز آئی، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ और फिर सन्नाटा तारी हो गया। ताहिरा को अपने जिस्म में एक सरसी लहर दौड़ती महसूस हुई। अजीब किस्म की आवाज थी। उसने कमाल और साजिद की तरफ देखा। साजिद के चेहरे पर सरासमगी के आसार थे, मगर कमाल का चेहरा पहले ही की तरह पुरसकून नजर आ रहा था। ताहिरा अपने दिल की धड़कने साफ सुन रही थी, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिल कानों ही में धड़कने लगा हो। चले जाओ चले जाओ, आवाज फिर आई और इस बार ताहिरा ने महसूस कर लिया कि वो आवाज अजीब क्यों मालूम होती थी। आवाज गरजदार जरूर थी, लेकिन उसमें रो देने का सा अंदाज भी शामिल था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी शदीद तकलीफ की बिना पर कोई चीख रहा हो। इन मस्खरों की शामत आ गई है, कमाल सहन की तरफ बढ़ता हुआ बोला। साजिद भी उनके पीछे चला और ताहिरा के कदम भी गैर इरादी तौर पर उठ गए। सहन में तारीकी और सन्नाटे का वही आलम था। झिंगरों की मुसलसल झाई झाई भी सन्नाटे ही का एक जुजू मालूम हो रही थी। इमारत के किसी दूर अफ्तादा हिस्से से चमगादड़ों के चीखने की आवाज आई और साथ ही फिर किसी ने कहा, चले जाओ यहाँ से चले जाओ। आवाज जीनों की तरफ से आई थी। कमाल की टार्च रोशन हो गई, साथ ही ताहिरा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। दरमियानी जीने पर एक खोपड़ी रखी हुई थी। क्या मस्खरा पन है, कमाल बड़बड़ाया, यही 11वां जीना है। रोशनी का दायरा अब भी खोपड़ी ही पर था। चले जाओ यहाँ से चले जाओ, खोपड़ी से आवाज आई। ताहिरा ने बड़ी मजबूती से साजिद का बाजू पकड़ रखा था। मैं वहीं आ रहा हूँ फरजन, कमाल ने कहा और जीनों की तरफ बढ़ने लगा। ताहिरा ने बेख्तियाराना अंदाज में कमाल पर छलांग लगाई। नहीं नहीं, आप पागल हो गए हैं, ओ इसे ले जाओ, तुम भी जाओ, कमाल ने उसे साजिद की तरफ धकीलते हुए कहा। कमरा अंदर से बंद रखना, जाओ। फिर ताहिरा को अच्छी तरह याद नहीं कि वो किस तरह कमरे में पहुंची। थोड़ी देर बाद जब उसके हवास बेजा हुए तो उसने खुद को उसी कमरे में पाया जहां से कुछ देर पहले उसने वो डरावनी आवाज सुनी थी। साजिद सीने पर हाथ बांधे कमरे के वस्त में खामोश खड़ा था। ताहिरा ने कुछ कहना चाहा लेकिन अल्फाज न मिले। उसे अपना जिस्म इतना हल्का महसूस हो रहा था जैसे हवा का एक मामूली सा झोंका उसे उड़ा देने के लिए काफी होगा। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, साजिद ने संजीदगी से कहा। ताहिरा कुछ न बोली। उस वक्त उसका गुरूर खाक में मिल गया था। उसे इसका एहसास था लेकिन इस पर अफसोस हरगिज नहीं था। इस कैफियत की वजह वो खुद भी ना समझ सकी। हालांकि वो मौके उसके लिए बड़े तकलीफ देह होते थे जब उसके गुरूर को ठेस लगती थी। तुमने कमाल साहिब को रोका नहीं, वो हांफती हुई बोली। हाँ मैंने नहीं रोका, साजिद मुस्कुराकर बोला। मैंने सोचा अगर कमाल साहब दरमियान से हट जाएं तो तुम मुझमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाओगी। क्या बकवास है। बकवास नहीं, हकीकत है। कमाल साहब औरतों के मामले में बदनसीब तरीन इंसान है, इसलिए उनके पीछे पड़ना वक्त की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। मुझे देखो, मैं एक घंटे में 15,000 मील की रफ्तार से आहें भर सकता हूँ। शट अप, तुम्हारी मर्जी, साजिद मायूसाना अंदाज में सरहला कर बोला। ताहिरा सहन की तरफ के दरवाजे की जानिब देखने लगी जो अंदर से बंद था। रंबा नाचना आता है तुम्हें, साजिद ने पूछा। मैं कहती हूँ खामोश रहो, ताहिरा झिंझला गई। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। हम लोग, साजिद एक शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ कुछ कहने ही वाला था कि किसी ने सहन की तरफ से दरवाजे को धक्का दिया, साथ ही आवाज भी सुनाई दी जो कमाल ही की थी। साजिद ने दरवाजा खोल दिया, कमाल अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही इंसानी खोपड़ी थी जिसे कुछ देर कबल ताहिरा ने 11वीं जीने पर देखा था। कमाल ने उसे फर्श पर डालते हुए ताहिरा से कहा, क्या तुम रात यहीं बसर करोगी। नहीं नहीं तो अब जाओ, उसने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। फिर साजिद से बोला, इन्हें इनके कमरे तक छोड़ आओ। ताहिरा चुपचाप उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसमें उसके इरादे को कतई दखल नहीं था। पता नहीं क्यों कमाल उसके जहन पर इस बुरी तरह हावी हो गया था।
भूतों के शिकारी। दूसरी सुबह कॉर्नेलिया ने उसे झिझोड़कर जगाया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नशे में हो। पिछली रात तकरीबन 3:30 बजे वो अपने कमरे में वापस आई थी और कॉर्नेलिया के पास सो गई थी। कॉर्नेलिया उस वक्त बेखबर सोई हुई थी। क्या भंग पी रखी है तुमने, कॉर्नेलिया ने उसे खींचकर बिठाते हुए कहा। मुझे सोने दो, वहाँ एक सांप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन वो उन दोनों में से नहीं है। ओ कह दो कि मैं सो रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत गुस्से में है। ओ कान न खाओ, कह दो, वो बदतमीज भी मालूम होता है। मैं उससे दूसरी बार गुफ्तगू नहीं करना चाहती, कॉर्नेलिया ने कहा। इतनी देर में ताहिरा अच्छी तरह होश में आ गई थी। कौन है, क्या चाहता है, मैं नहीं जानती, वो तुमसे मिलना चाहता है। क्या वो मुझे जानता है, ताहिरा ने पूछा। अजीब अहमक हो, भला मैं क्या जानूं। ओ अच्छा, ताहिरा उठकर गुसलखाने में आई। मुंह पर पानी के छींटे देते वक्त उसे पिछली रात के वाकयात याद आए और वो उन दोनों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए बेचैन हो गई। कमाल जैसा आदमी आज तक उसकी नजरों से नहीं गुजरा था। उसे वो खौफनाक खोपड़ी याद आई जो इंसानों की तरह बोलती थी और जिसे कमाल ने बाद में इस तरह फर्श पर फेंक दिया था जैसे उसकी नजरों में वो बिल्कुल बेहकीकत हो। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? ताहिर का जहन भटकने लगा और वो बेख्याली में अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती रही। उसे वक्त का एहसास नहीं रह गया था। अगर कुर्निलिया बाहर से उसे मुखातिब ना करती तो वो न जाने कितनी देर तक खड़ी इस शुगल को जारी ही रखती।
इसी के साथ ये पाठ अपने अख्ताम को पहुंचा।